تحریر فرمایا ہے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر شلوار ٹخنے سے نیچے ہو اور کسی شخص کے دل میں کبر کا تکبر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، اور محترم یہ عرض کریں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بھی شلوار ٹخنے سے اوپر کرنی چاہیے یا نہیں، اور اس کے بغیر بھی نماز میں کوئی حرج ہے یا نہیں. ہم نے جو بات عرض کی تھی ہم پھر دہرا دیتے ہیں. دیکھو بھائی، فتویٰ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. آدمی کو 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ ایک شخص مجھے اپنے اور اللہ کے درمیان ایک پل بنا رہا ہے، اور میں نے اگر گڑبڑ کی تو اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ 3 قاضی ان میں 2 جہنمی ہو جاتے ہیں، یہی حال مفتیوں کا بھی ہے. حدیث کا جتنا ذخیرہ ہے آپ اس کو دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ وہ شخص جس کے دل میں کبر ہو، کہیں اگر اس کے بغیر کی روایت مل جائے گی تو مراد وہاں بھی یہی ہے. اور یہ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ سے اپنی تحقیق عرض کر رہے ہیں، اس سے نہ اتفاق کو کوئی حرج نہیں، اور مفتی حضرات سے پوچھ لیا جائے. شریعت نے مسائل میں جو وسعت دی ہوتی ہے اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. یہ بھی مسئلہ ہے اور یہ بھی مسئلہ ہے، اور اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاوی رضویہ میں اس پہ بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، اور فتاوی عالمگیری جو ہے اس میں بھی یہی ہے. مفہوم سب چیزوں کا یہی ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں کبر نہیں ہے اور کہیں یہ علامات تکبر کی نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. اب جو لوگ نماز سے پہلے ایسے کرتے ہیں، اگر وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے تو ان کی مرضی، اور اگر وہ اس لیے عمل کرتے ہیں کہ نماز کے بعد پھر یہی کچھ کرنا ہے، تو اگر یہ گناہ ہی ہے تو گناہ کی نیت بھی تو گناہ ہی ہے. پوچھے کوئی کہ نماز کے بعد جو آپ نے پھر یہی کرنا ہے تو یہ گناہ کی نیت کیا ہے؟ اس لیے نماز سے پہلے کوئی کرے یا نہ کرے، نماز اس طرح پڑھے یا ٹخنوں کو ننگا کر کے پڑھے، یہ اس آدمی کی اپنی مرضی ہے. لوگوں نے خام خواہ اس مسئلے کو اتنا بڑھایا ہے کہ وہ اسے علامت سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی شخص ٹخنوں سے اوپر شلوار کر کے نماز پڑھتا ہے تو دیوبندی ہے، اور جو چھوڑ دیتا ہے وہ بریلوی ہے. اہل حدیث حضرات ایسے کرتے تھے، اور اہل حدیث حضرات ہی کا یہ اثر دیوبند پہ آیا. دیوبندی مکتبہ فکر نے اہل حدیث حضرات کے اثرات کو جن چیزوں میں قبول کیا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. وہ کرتے ہیں اہل حدیث حضرات بسم اللہ 100 بار کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ جو آدمی ایسے نہیں کرتا معاذ اللہ وہ جہنمی ہے، وہ ایسا ہے ویسا ہے. کیا ضرورت ہے آخر لوگوں کے آخرت کے بارے میں فیصلہ کرنے کی؟ لوگوں کو آزادی دیں، آپ جینے دیں لوگوں کو کسی طرح، شکر کریں کوئی نماز پڑھتا ہے. یہ لفظ سمجھ نہیں آیا میاں، یہ کیا اردو لکھی ہے؟ اگر تو آپ نے یہ لکھا ہے کہ علت تو حرمت سے مراد کیا ہے، تو علت کہتے ہیں کاز، وجہ، سبب. اس کی وجہ یہ ہے چھتری کیوں لے جا رہے ہو؟ وجہ یہ کہ بارش ہو جائے گی. علت کی ایک علمی بحث بھی ہے، اس میں نہیں پڑھ رہے، عام فہم مفہوم کی بات کر رہے ہیں. آدمی پوچھتا ہے والدہ سے بیوی سے کہ آپ گرم کپڑے کیوں؟ اس کا دیکھتے نہیں اب سردی کا موسم آ رہا ہے. یہ علت، سبب، وجہ. حرمت کس چیز کا حرام ہونا؟ اور اگر آپ نے یہ علت اور حرمت لکھا ہے تو علت اور حرمت سے کس چیز کا حلال ہونا یا حرام ہونا، اس کی حلت یہ ہے, اس میں حلت ہے یعنی یہ چیز حلال ہے, اس میں حرمت ہے یعنی یہ چیز قریب جانے کے بھی قابل نہیں ہے, حرام ہے. بہت بڑا لفظ ہے حرام, عام طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں, متقدمین نہیں استعمال کرتے, صحابہ تابعین رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے کہتے تھے حرام. حرمت اصل میں کہتے ہیں کوئی چیز اتنی نازک ہو, اتنی نفیس ہو, اتنی اچھی ہو کہ گویا ہاتھ لگنے سے میلی ہو جائے. حسن ہوتا ہے نا, یہ بعض چیزوں میں ایسے ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ اسے ہاتھ لگنے سے میلا ہو جائے, جیسے بچے ہوتے ہیں, جیسے شیشے سے بنی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے کہ ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میلا نہ ہو جائے. تو حرمت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے دور رہا جائے, اس کے احترام میں, اس کی عزت میں, اس کے خطرناک ہونے کی وجہ سے بھی. یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہاتھ لگا اور مارے گئے, حرمت اس معنی میں بھی آتا ہے. اور اگر آپ نے لکھا ہے الف و خرمن, تو الف جانوروں کے جو جانوروں کا چارہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں, خرمن ذخیرے کا غلہ. جو آپ نے لکھا ہے یہی پر سمجھا. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِهَا وَابْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. وَلَا تُخَافِدْ بِهَا سے مراد کتنی پست آواز ہے, کیا ہونٹ ہلائے بغیر دل میں نماز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نماز کو, دعا کو نہ تو اتنی اونچی آواز سے مانگو کہ لوگوں کو تکلیف ہو, اور نہ بالکل ہی خاموشی سے, بلکہ درمیان کی راہ اختیار کرو. بالکل خاموشی یعنی دل میں پڑھنا, اللہ نے اس سے بھی منع کیا. اب آدمی ہونٹ بند رکھے اور دلی دل میں نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. دعا تو ہو سکتی ہے, ایک آدمی ہونٹ بند رکھتا ہے چلتے پھرتے غمی خوشی دعا مانگتا رہتا ہے دل سے, وہ دعا تو ٹھیک ہے. مثلا جنازے میں جا رہا ہے, دکھ ہے, تو دلی دل میں دعا مانگ رہا ہوتا ہے بغیر ہونٹ ہلائے کہ اللہ ان کی مغفرت کر, اللہ میری بے خاتمہ بالخیر, یا خوشی میں اللہ اسے مبارک کر, یا وغیرہ وغیرہ. یا عام طور پہ آدمی جا رہا, کوئی غلط چیز دکھائی دی, آدمی کہتا ہے یار اللہ کی پناہ, استغفر اللہ, دل سے وہ کہتا ہے. یہ سب چیزیں صحیح ہیں. یہ دعا کا حکم الگ ہے. نماز کا جس کا تعلق ہے نا, جہاں تک, اس میں زبان کے تلفظ کے بغیر نہیں ہوتی. ایک آدمی دل ہی دل میں کہتا ہے چلو یہ مسئلہ نہیں بیان کرتے, کوئی کہہ ہی نہ دے, ایک آدمی دل ہی دل میں نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی. زبان حرکت کرے گی, تلفظ ادا ہوگا, تو پھر نماز ہوگی. اب وہ تلفظ کتنا اونچا ادا کرنا چاہیے, اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی خود سننے والا ہو, خود سے سن رہا ہو, بس ٹھیک ہے, یہ بھی کوئی کراہت نہیں. ایک یہ ہے, کچھ فقہا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایک دو آدمی اور بھی سنیں. اگر لوگوں کو تکلیف کا مسئلہ نہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. بس بعض لوگوں کو آپ دیکھیں نا, لا الہ الا اللہ سبحان اللہ, اتنی آہستہ آواز سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دو آدمی سن رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ کسی آدمی کو تکلیف نہ ہو. تو اس سے مراد یہ ہے ہونٹ ہلائے بغیر نماز نہیں ہوتی. علامہ اقبال ایک جگہ اپنے متعلق کہتے ہیں, گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت, اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معانی. یہ میاں علامہ نے کہا بھی ہے, ان کے چھپے ہوئے کلام میں کہاں ہے یہ معلوم نہیں. اچھا چلیے, ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جو صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ ساتھ فلمیں دیکھتے ہیں اور میوزک سننے کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ زندگی میں کچھ وقت ایسے کاموں میں صرف کرنا چاہیے جس سے ذہنی صلاحیتیں نشو و نما پائیں. لیکن مذہبی اور معاشرتی حدود کا خیال رکھتے ہوئے شریعت کی روشنی میں وضاحت کرنا. کیا وضاحت کریں اس کی؟ آپ نہیں جانتے کہ یہ چیزیں جائز نہیں. اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ موسیقی کے متعلق ایک مرتبہ ہم نے کہا تھا تو ہم اب بھی اسی بات کے قائل جو اس وقت کہا تھا کہ موسیقی کے ذریعے بعض بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی نفسیاتی طور پہ الجھاؤ کا شکار ہو جائے اور کوئی ایسے مفتی صاحب جنہوں نے نفسیات کو پڑھا ہو, سائیکالوجی سے واقف ہوں, وہ جانتے ہوں کہ نفسیاتی بیماریاں انسانوں کو کیسے لے ڈوبتی ہیں, اور وہ اس کے تحت اس کو اس کے حل کی اجازت دیں, وہ اب بھی جائز, وہ پہلے بھی جائز. یہ چیز ایک الگ ہے, لیکن ہر ایک کو اجازت دے دینا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آدمی اپنے وقت کو ضائع کرے گا فلمیں دیکھنے میں, ان چیزوں کے دیکھنے میں, غلط کام کرے گا. ٹھیک ہے جی, وہ جس نماز روزے کا پابند ہے یا وہ رہے گا یا یہ رہیں گی, ہوتا ایسے نہیں ہے. کبیرہ گناہ جو ہے نا, یا وہ رہتے ہیں یا خدا کی یاد رہتی ہے, ایک چیز رہتی ہے آخر تک بس, دوسری چیز غالب آ جاتی ہے, اور آہستہ 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 دوسرے عمل کو چاہے قائم رہنے بھی دے اس کی حقیقت اور لذت کو چھین لیتی. ایک آدمی کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے نا اور نماز بھی پڑھتا ہے, یہ عین ممکن ہے کہ وہ نماز آخر تک پڑھتا رہے, لیکن نماز کی جو حقیقت ہے بندگی اللہ کی اور نماز کا جو لطف ہے نا, وہ کبیرہ گناہ قائم نہیں ہونے دیتا, کیونکہ اس کی اپنی لذت ایسی ہوتی ہے اسے چھوڑ نہیں سکتا. تو اس نے کہیں نہ کہیں سے تو یہ چیزیں پوری کرنی ہے نا نفس انسانی نے. اس لیے اللہ نے جو کہا نا, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے آپ سے خوب باخبر ہوتا ہے. بڑی زبردست بات, جس شخص پہ خود اپنی حقیقت کھل جاتی ہے نا, وہ زندگی میں پھر دھوکہ نہیں کھاتا. اپنی حقیقت کھلنی چاہیے کہ میں ہوں کیا. اپنی حقیقت کھلی بھی ہو نا تو پھر کبھی غلط فہمی نہیں ہوتی. تو اس لیے موسیقی کے بارے میں ہم نے جو پہلے کہا تھا, ہم اب بھی اسی کے قائل ہیں کہ نفسیاتی طور پہ جو بیماریاں ہوتی ہیں, بعض اوقات لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, بعض اوقات لوگوں کو کچھ اور مسائل کا سامنا ہوتا ہے, بعض اوقات اس موسیقی کی وجہ سے لوگ تباہ ہوتے ہیں. اب فرد کی بات کرتے ہیں, نسلیں اجڑ جاتی, یہ دونوں چیزیں ہوتی. جیسے زہر سے علاج بھی ہوتا ہے اور زہر کھانے سے آدمی مر بھی جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ اچھا, دوسرے اس رکے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا, تو وہ اب بھی ہے. وہ آواز کی خوبصورتی تھی, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز اللہ نے بہت خوبصورت آواز دی تھی. اللہ نے فرمایا کہ یا داؤد اوے بھی ماہو, اللہ نے کہا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ میری تسبیح بیان کریں, اور پہاڑوں کو کہا کہ والجبال اوے بھی ماہو والطیر, پرندے بھی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں آواز ملا کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے, حتیٰ کہ پہاڑ گونج اٹھتے تھے یا پہاڑ بولتے تھے. یہ وہ سارے حقائق ہیں جو قرآن نے بیان کیے. اس لیے کوئی آدمی اچھی آواز میں نغمہ سنتا ہے, کوئی چیز سنتا ہے جس کے اشعار بنیادی طور پر اچھے ہیں, تو ہمارے ہاں عمومی طور پر فقہا اسے حرام نہیں کہتے. فقہا کہتے ہیں یہ جائز درست ہے, اور اسی بنا پر لوگ غزلیں سنتے تھے, لوگ اچھی آواز میں ایسی چیزیں سنتے تھے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ اور ان کے جو ماننے والے ہیں, انہوں نے اس کو بھی جائز قرار نہیں دیا. انہوں نے کہا कि ये तुम एक हराम रस्ते की राह खोलते हो, ये भी इजाजत मत दो लोगों को। अब हजरत का फतवा ये है, हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह निरे सूफी नहीं थे, फिका पे उनकी बड़ी अच्छी नजर थी, हजरत रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती भी थे, तो इससे वो हजरत इसकी भी इजाजत नहीं देते। तो अलगर्ज ये मसला ऐसा भी शदीद नहीं है जितना लोगों ने समझ रखा है, और इतना भी आसान और सहल नहीं है जितना लोगों ने समझ रखा है, मामला दरमियान का है। मोहम्मद शिबली नौमानी की यही जो बात है ना, मोहम्मद मौदूदी ने तफ़सीरुल कुरान में भी अपने अल्फाज में इसे नकल किया है। बात यह है कि माल की मोहब्बत थी या माल की जरूरत थी? सहाबा किराम रजी अल्लाह अनुम को ओहद और बदर के माल गनीमत से जो दिलचस्पी थी, तो इस वजह से कि माल गनीमत उनकी जरूरत थी, और नादारी बहुत ज्यादा थी, पैसा था नहीं। ओहद में यह हाल था कि कफन में असर नहीं थी, 70 आदमियों की शहादत हो गई थी और कफन 70 मदीना मुनवरा से नहीं निकल सके, यह हाल था। एक एक चादर एक एक मैयत को मिली, और वो भी इतनी छोटी चादर थी कि अगर सर ढांपते थे तो पांव खुलते थे, पांव ढांपते थे तो सर खुलता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सर को ढांप दो और पांव पे घास डाल दो। और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह अन्हु के मुतअल्लिक आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया इन फरीकम मिनल मुमिनीन लकारिहून, और जब बदर में जाना था तो तुम में से एक गिरोह ऐसा था जिनके दिल में इस बात के मुतअल्लिक आ रहा था कि ना जंग करें। 13 साल की चक्की में पिस के निकले थे मक्का मुकर्रमा से, अब चंद महीने ही तो हुए थे आराम से टिकने को, तो उन्होंने कहा लो अब जंग में जाएं फिर लड़ाई, इतना सब तिजारत कर लेते। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह अन्हु जैसे आदमी के मुतअल्लिक रिवायात मिलती। अल्लामा शिबली नौमानी और मोहम्मद मौदूदी ने तफहीम में जो कुछ लिखा है उसका ताल्लुक अकीदे से नहीं है। एक है कि कोई आदमी अल्लाह ने उसे इल्म दिया हो और उसके साथ साथ उसे अकीदे की हदूद का भी इल्म हो तो बात अलग है। शिबली नौमानी उनके इल्म को कौन चैलेंज कर सकता है? शिबली जैसा पढ़ा लिखा आदमी कौन था? और उनके इल्म का यह हाल था कि सर सैयद जैसे आदमी जिनकी तहरीरात और तहजीबुल अखलाक और ये चीजें आप पढ़ें, सर सैयद जैसा आदमी पढ़ा लिखा कौन था? ये तो 1870 1850 के बाद खुदा ने हीरों के एक थैले का मुंह खोल दिया था, इतने बड़े बड़े लोग पैदा हुए। शिबली का इंतकाल 1914 में हुआ है और अब 2014 गुजर गई, 100 साल गुजर गए, शिबली जैसा एक आदमी पैदा नहीं हुआ। कोई है तो हमें भी दिखाइएगा कि ये शिबली की टक्कर का आदमी है। सर सैयद का इंतकाल 1899 को हुआ था, 1999 और ना उनका इंतकाल, हां 2017 में तो वो उनका आ रहा है अब विलादत का गालिबन आ रहा है, क्योंकि वो 1917 को पैदा हुए थे ना सर सैयद, नेक्स्ट ईयर उनका 7 साल आ रहा है, अलीगढ़ वाले मना रहे हैं। तो कोई आदमी निकाल के दिखाएं सर सैयद के टक्कर का, ये आदमी ही नहीं है। सर सैयद ने जो हवेली बेची थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खुतबात अहमदिया लिखी है, ये बड़े लोग थे, बहुत काम किए इन्होंने। उनके जो रुफका में थे और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी ان میں آپ کے جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان تھے نا، ان کے دادا پردادا بھی تھے، ان کی بھی بہت بڑی حویلی، ان کی حویلی تو اب تک ہے، ہم نے دلی میں دیکھی۔ پرویز مشرف جو ہیں ان کے آبا و اجداد نے علی گڑھ کا بہت ساتھ دیا، اسی لیے تو ان کی والدہ صاحبہ تشریف لے گئی ہیں وہاں علی گڑھ، تو انہوں نے جا کر اپنا کمرہ دیکھا جس کمرے میں پڑی تھی، پرویز مشرف کے والد اور والدہ دونوں علی گڑھ کے پڑے، پھر وہ اپنی حویلی گئی، پھر حویلی میں جس بڑھیا نے ان کی خدمت کی ہوگی کسی زمانے میں، وہ اللہ کی شان وہ زندہ تھی، تو اس بڑھیا کو پتا چلا کہ وہی عورت ہے، تو وہ ملنے بھی آئیں، پھر انہوں نے ان کی بڑی خدمت بھی کی، اچھا خاصا پیسہ ایسا انہیں دیا۔ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے کام کیے۔ مشرف جیسے بھی ہوں، آپ کو جو بھی اختلاف ہو میں تو اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد نے سر سید کا ساتھ دیا، بڑے لوگ تھے یہ۔ شبلی کوئی چیز علی گڑھ میں دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو سر سید آ گئے اور سر سید نے کہا کہ شبلی وہ فلاں مقام بو علی سینا کا یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ شبلی کہتے تھے کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اپنے اس جملے سے، میں نے کہا وہ آپ کو سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا، آپ نے پڑھا تھوڑی ہے وہ، یعنی مطلب یہ کہ طب فلسفہ اس درجے کا جس درجے کا ہونا چاہیے آپ نے نہیں پڑھا۔ تو کہنے کہ سر سید بالکل چپ ہو گئے، پھر وہ کتاب لائے، وہ کتاب میں نے انہیں سمجھائی کہ حضرت بو علی سینا نے یہ لکھا ہے، آپ چراغ لے کے نکلیں اور اس ملک میں کوئی 10 آدمی مجھے بتانا جنہوں نے بو علی سینا کو پڑھاؤ کہ بو علی سینا تھا کیا، اور 100 مفتی ایسے آسانی سے مل جائیں گے جو کہیں گے بو علی سینا کافر تھا، پڑھا ہی نہیں۔ ایک اس کی مثال چھوٹی سی دے، بہت سے لوگوں نے بو علی سینا کو کافر لکھا ہے، اس کے کفر کی وجوہ میں جن میں شاہ جہان بھی شامل ہیں بادشاہ، انہوں نے کفر کی 3 وجوہ لکھی، اس وجہ سے بو علی سینا کافر تھا، یہ تھی یہ تھی۔ ایک وجہ خیال میں آیا کہ یہ وجہ کیسے ہو سکتی ہے، اور وجہ یہ تھی کہ بو علی سینا نے بقول ان کے یہ کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان جسموں کو نہیں اٹھائے گا، تو جو اس کا قائل نہ ہو وہ حشر اجساد کا قائل نہیں، یعنی جسم کا حشر میں پیش ہونا اس کا قائل نہیں، لہذا وہ کافر ہے۔ یہ بہت سو نے لکھا ہے، حضرت مجدد رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے، شاہ جہان نے بھی لکھا ہے، اور بہت سو نے، انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ وسلم دیوبند میں حدیث پر حضرت نے بھی لکھا ہے۔ میں خیال آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بو علی سینا جیسا آدمی، اور یہ بات کہے تو بو علی سینا کو جب پڑھ رہے تھے تو بہت محنت کر کے اس عبارت کو نکالا، پھر کئی کتابیں دیکھی، بو علی سینا کا یہ مقام، بو علی سینا نے صرف اتنا کہا ہے کہ حشر میں یہی جسم اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کا حشر ہوگا، یہ بات عقل سے ثابت نہیں ہے، وحی سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام نہ بتاتے تو صرف عقل یہ ثابت نہیں کر سکتی۔ اس جملے کو انہوں نے یوں سمجھا کہ بو علی سینا انکار کر رہا ہے لہذا وہ کافر ہے، تو ہم نے کہے تو بنیاد ہی ٹوٹ گئی، باقی 2 بھی ہیں لیکن بہت علمی اور گہری باتیں۔ تو سر سید کو شبلی نے سمجھایا کہ حضرت یہ لکھا ہے اس نے، تو اب لوگ کہاں ہیں، شبلی کو کس سے پڑھا ہے، تو اس لیے اب یہ لوگ ہی نہیں رہے، ورنہ شبلی کی ٹکر کا کون آدمی تھا، سر سید کی ٹکر کا کون آدمی تھا، اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر یہ آخری آدمی ہے جس کو اللہ نے حکومت دی، جس کو اللہ نے طاقت دی، سلطنت دی، اور اس نے امام غزالی کو، احیاء العلوم کو، اور کیمیاء سعادت کو پڑھا تھا۔ 1707، 1807، 1907، 2007، 300 سال میں کوئی مسلمان حکمران ہمیں ایسا بتا دیں جس نے امام غزالی کو پڑھاؤ، احیاء العلوم کو پڑھاؤ، کیمیاء سعادت کو پڑھاؤ، فلسفے کو جانتا ہو، محب اللہ بہاری کو پڑھا، اور ان چیزوں کو پڑھتا کون ہے؟ اب یہی کام رہ گیا ہے کہ عیب نکالو اور جستجو کرو اور کفر کے فتوے لگاؤ. اب اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تعلیم کہاں یار؟ شریعت میں قبروں پر کتبے لگانا اور ان کی آرائش کروانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھو بھائی, شریعت میں قبروں پر کتبے لگانا تو جائز اور اس کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دودھ شریک بھائی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا تھا تو جنازے کے بعد قبرستان سے نکلتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بھائی کی قبر پہ پتھر رکھ دو تاکہ میں یاد رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا ہے تو فرمایا ابراہیم کو وہیں دفن کرنا. پھر ایک دن فرمایا کہ وقی میں کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ اپنے خاندان کے لیے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے لیے یہی جگہ رکھ لیں. پھر ہمارے ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تدفین وہیں ہوئی تھی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تدفین کہاں ہوئی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے یا جنت البقیع میں ہوئی ہے اہل تشیع کا؟ اور کچھ ہمارے ہاں بہت تھوڑے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ صاحبزادی صاحبہ کو حجرہ مبارک میں ہی دفن کیا گیا, لیکن عمومی طور پر اہل السنہ یہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ دفن ہوئی تھی. وہاں پہ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جنت البقیع میں ایک چھوٹا سا حجرہ اپنا بنا لیا تھا, اور بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بنا لیا کو بنا دیا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ بہت اثر تھا والد گرامی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کا, تو انہوں نے انہیں ایک کمرہ سا بنا دیا تھا کہ یہاں بیٹھیں اور سامنے قبر اطہر ہے تو آپ یہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتی رہیں. کہتے ہیں اسی حجرے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر تھی. پھر اس حجرے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر وہاں تشریف لے گئے تھے ان کے انتقال کے بعد. بڑا تعلق خاطر تھا اور سنبھلے نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی اس اہلیہ کی وفات کے بعد جسمانی تقاضے الگ ہیں لیکن وہ پھر سنبھلے نہیں, اتنا دکھ تھا. اسی دکھ کی وجہ سے پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب جو تھی, زینب کی بیٹی تھی امامہ, امامہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی تھی. یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بیٹی سے شادی ہوئی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب خلافت منتقل کیا کوفہ تو وہاں سے حسن رضی اللہ عنہ رہنے لگے تھے. حسن رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی سجرے میں رہے, پھر اہل بیت کرام وہاں دفن ہوتے رہے ہیں. پھر وہابیت جب آئی ہے 1333 ہجری میں تو ان وہابیوں نے ان ساری چیزوں کو مسمار کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا. قبر کا بنانا, اس پہ کتبہ لگانا, اس کی حفاظت کرنا, یہ سب چیزیں شریعت میں رہی ہیں. اس لیے یہ حکم نہیں ہے کہ قبروں کو مٹا دیا جائے. قبروں کو مٹانے کا ہوتا اور شرک کے مراکز کو اس طرح مٹانے کا ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھوڑی قبریں تھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو کوئی بھی نہ مٹائی. وہ درخت کا کہتے ہیں انہوں نے کٹوا دیا تھا, حقیقت اس کی صرف اتنی سی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگلے سال جب ہم گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیعت لی تھی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں, یہ سارے خطیب بیان کرتے ہیں, یہ سارے دیوبندی بھی بیان کرتے ہیں, درخت کو کٹوا دے. ان سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کوئی تعلیم سے دلچسپی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی. اگلے سال بخاری وغیرہ میں آیا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب گئے بخاری کی شروع میں آیا, صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں وہ درخت پتہ ہی نہیں چلا کہاں تھا, ہمیں نہیں معلوم ہوا. حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے, وہ کہتے ہیں میرے والد مسیب جو تھے وہ کہتے تھے اگلے سال میں پتہ ہی نہیں چلا وہ درخت کہاں تھا. پھر ایک درخت کو لوگوں نے اپنے طور پر سوچا کہ شاید یہی ہوگا, اس کے نیچے نماز پڑھنے لگے. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کٹوا دیا, اس لیے کٹوایا کہ لوگ اسے متبرک نہ سمجھیں, یا اس لیے کٹوایا کہ جعلی درخت ہے اصلی تو رہا نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے وہ درخت خدا کی رحمت تھا. اس درخت کا پتہ ہی نہیں چلا. جتنے اہل حدیث اور وہابی ہیں یہ اسی اثر سے استدلال کرتے ہیں اور اس کی کوئی جان ہی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے, صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں اگلے سال پتہ ہی نہیں چلا وہ درخت گیا کا. اس لیے قبر پہ کتبہ لگانا اور اس کی حفاظت کی اتنی کوشش کرنا کہ کوئی آدمی جا کے فاتحہ پڑھے, کوئی آدمی جا کے تلاوت کرے, اسال ثواب کرے, دعا کرے, یہ سب جائز. حتیٰ کہ متاخرین حنفیہ جو ہیں شامی جس پہ یہ سارے فتویٰ دیتے ہیں, کیا دیوبندی اور کیا بریلوی, انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں اتنی بے ادبی عام ہو گئی ہے کہ اولیاء اللہ کی قبور اور سادات سید جو ہیں ان کی قبروں کو بھی لوگ کوئی ادب احترام نہیں کرتے. انہوں نے تو اس کے پکا ہونے کا بھی فتویٰ دیا ہے, یہ شامی کا فتویٰ ہے اور شامی خاتم المحققین سمجھے جاتے ہیں, یعنی تحقیق ختم ہے اس پہ. تو اس لیے اتنی بھی سختی نہیں کرنی چاہیے ان معاملات میں, دلائل دوسروں کے پاس بھی ہوتے ہیں, علم اور مطالعہ اس کی کمی رہ جاتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی قبر پہ کتبہ لگاتا ہے اور اس کے گرد ایک دو اینٹوں کے ردے لگوا دیتا ہے تاکہ بارش کی وجہ سے پانی کی وجہ سے قبر بہہ نہ جائے, ٹھیک کرتا ہے, اس میں کیا حرج. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شرح مبشرہ میں عائشہ بنت طلحہ آئی تھی بسرا, تو ان کو کسی نے آ کے کہا کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا ہے. تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا پانی تنگ کر رہا ہے, میری قبر کو منتقل کریں. تو عائشہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی بڑی بڑی پڑھی لکھی تھی, بہت علم اللہ نے دیا تھا. عائشہ بنت طلحہ کی روایت بھی آتی ہے وہ تشریف لے گئی اپنے والد کی قبر پہ, اور آیا ہے کہ یہ لوگ یہ نئے شوشے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واحد آدمی تھے جن کو کمرے میں دفن کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پوچھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جو گنبد بنایا گیا ہے یہ گنبد کیوں جائز ہے, اس کی کیا دلیل ہے. اس لیے بہت بہت زبردست بات اس نے کہی, لکھ کے بھیجا شاہ کو, سعودیہ کے بادشاہ کو, کہ رات کو کسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو مٹا دیا جائے, میت نکالی جائے, کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دی جائے. دنیا میں سب سے بڑا شرک کا مرکز یہی ہے. یہ بہت اچھی تجویز پیش کی, حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے, تمہارے خلاف کوئی کرے اور یہ کہہ دے کہ جا کر ریاض میں بادشاہوں کی قبریں سب ختم کرو اور مٹاؤ, تو وہ تو قابل گردن زدنی اور دنیا میں پتہ ہی نہ چلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی کہہ دے تو بس اسے کہہ دینا نہیں یہ مناسب بات نہیں ہے, یہ ایمانی غیرت, کوئی سزا نہیں اس ظالم کے لیے. یہ سب چھپا ہوا ہے, یہ سب انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرا پہلے بنا, قبر بعد میں بنائی گئی, اور قبر پہ حجرا بنانا حرام ہے. یا اللہ کدھر چاہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کتنے ہی ایسے ہیں جن کے قبروں میں ہی انہیں دفن کیا گیا ہے, جن کے گھروں میں ہی ان کی تدفین ہوئی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ تو ایسے نہیں سمجھتے تھے. عائشہ بنت طلحہ آئی ہیں اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کے قافلے میں جو لوگ تھے کسی کو خواب میں آ کے کہا کہ میری قبر بدلو, مجھے پانی سے تکلیف ہو رہی ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جا کے والد کی قبر کھدوائی. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے منتقل کیا تھا جنگ جمل سے, جمل سے انہوں نے لا کے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی میت کو ایک گھر میں ایک کمرے میں دفن کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں جب ہم نے قبر کھولی ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی, تو کھدائی کے بعد طلحہ رضی اللہ عنہ کو جیسے لٹایا گیا تھا ویسے کے ویسے ہی تھے, بس یہ فرق پڑ گیا تھا کہ پانی دریا قریب تھا تو رشتہ ہوا آیا, اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی کنپٹی کے کچھ بال جب ہم نے انہیں اٹھایا تو وہ جھڑ گئے, پانی کی وجہ سے نمی آ گئی تھی جلد میں, تو بال اپنی جگہ سے اکھڑ گئے. پھر ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے لے جا کر دوسری جگہ دفن کیا. یہ ان سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ لگائیں نا, یہ سب بدعتی تھے. کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں رہا، ورنہ وہ لکھے کہ دیوبندیت پر وہابیت کے کیا اثرات مرتب ہوئے. آخری وقت میں توبہ قبول نہ ہونے کا جو شریعت کہتی ہے نا، وہ اس وقت ہے جب عالم آخرت کھل جائے. ایک آدمی پہ عالم آخرت کھلا ہی نہیں، نہ اسے جنت نظر آ رہی، نہ جہنم، نہ فرشتے، نہ کوئی اور چیز، اور شدید بیمار ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں مر جائے گا، وہ خود کہتا ہے میں چند دموں کا مہمان ہوں، توبہ کرتا ہے، اللہ کیا قبول ہے اس کی توبہ. وہ تو جب آخرت کھل جاتی ہے اور جنت اور جہنم اور فرشتے اور سب نظر آنے لگتا ہے. اب جو تقاضا تھا اس سے کہ وہ غیب پر ایمان لائے، اب غیب ہی نہیں رہا، اب تو عالم مشاہدہ ہو گیا. یہ عالم مشاہدہ ہے جو فرعون کو تھا. جب کھلا نا اگلا جہان، اب سمجھ آئی کہ کیا ہے. اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں، اس وقت کا ایمان اور کفر دونوں برابر ہے. اس وقت کا ایمان اور کفر دونوں برابر ہے. اگر کسی آدمی پہ جہنم کھل گیا، وہ ٹھیک ٹھاک تھا، نماز، روزہ، عقیدہ صحیح، سب کچھ، جہنم کھل گیا اور اس کی دہشت سے اس نے خدا کو کچھ کہہ دیا، کوئی اور شریعت کی توہین کر دی، تو بھی اس کا کفر قابل قبول نہیں. جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور مسلمانوں ہی جیسا سلوک کیا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ یار آخرت کھل گئی تھی، کوئی چیز نظر آئی ہوگی، اس نے بدحواسی میں ایسے جملے کہہ دیے. یہ اسے کریڈٹ ملتا ہے. اور ڈسکریڈٹ دوسری طرف ہے کہ اس وقت اگر ایمان لائے تو کہا جائے گا کہ زندگی میں کافر ہی تھا یار، اب وہ آخرت کھلی ہوگی، اس لیے اس نے ایمان کی کوئی بات کیا، لہذا وہ قابل قبول نہیں. نیک اعمال اگر غالب آ گئے نا تو اسے سزا نہیں ہوگی. ہم تو اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں، یہی امید رکھنی چاہیے. اب غلبہ کتنا ہے؟ کیا 33% پہ پاس کر دیں گے، 50% پہ، 80% پہ، 90% پہ؟ کوئی نہیں جانتا. وہی جانتا ہے کہ کتنے فیصد پر قیامت میں چھٹکارا مل جائے گا. ایک آدمی کے 50-50 نیکی اور بدی ہے تو اللہ کی رحمت نیکی کے ساتھ شامل ہوگی، چھٹکارا ہو گیا. یا اللہ کیا ممکن ہے 80% کا معیار ہو، اللہ معاف کرے، اور ممکن ہے خدا کیا کوئی اور معیار ہو، کوئی نہیں جانتا. ابو بن ادم کون تھے؟ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے. ان کی نظم بڑی مشہور ہے، فارسی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. ہم ابھی بھی اسی پہ قائم ہیں. یہ طب نبوی کے نام سے جو کتابیں اور جو باتیں سنائی جاتی ہیں نا، ان میں اکثر و بیشتر جھوٹ ہے، ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی نہیں. ابھی اسی ہفتے کوئی کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے پانی نہ پیو اور کھانے کے بعد نہ پیو، اور یہ سب جھوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے؟ کوئی آخر ہوگی نا اس کی سند، کوئی لاؤ، کچھ بھی نہیں. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا، قرآن نے بھی شہد کا کہا ہے. زیتون کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا فرمایا ہو، عین ممکن ہے، ہمیں علم نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی طب کے باب میں فرمایا ہے نا، اس کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ اس پہ عمل کرنا کوئی واجب اور فرض ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو شوگر ہوئی ہو اور شہد استعمال کرتا رہے تو اسے شفا ہو جائے، مر جائے گا. ڈاکٹر سے پوچھے کہ اس میں کتنا شہد استعمال کرنا ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے متعلق فرمایا کہ اس میں شفا ہے. ڈاکٹر سے پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب میں کلونجی استعمال کرنا چاہتا ہوں، حدیث میں آیا ہے، صحیح روایات میں، آپ بتائیں کتنی استعمال کرنی ہے. وہ کہتا ہے ایک چمچہ استعمال کرو، وہ کہتا ہے ایک دانہ استعمال کرو. یہ اس سے پوچھے. اس قسم کی جتنی باتیں احادیث میں آتی ہیں نا، ولیعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو استغفر اللہ کوئی سوچ بھی نہیں، تصور میں بھی نہیں آتی. مگر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کی ایک بات فرمائی کہ معاشرے میں یہ بات ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حمام عربوں کا اختیار کرو، اور عربوں کا حمام یہ ہے کہ اپنے کپڑے اتار کے دھوپ پہ بیٹھ جاؤ، ریت میں، صحرا میں، تاکہ تمہیں خوب پسینہ آئے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی. اب ایک آدمی سٹیم باتھ لیتا ہے اور سٹیم سے، اور اگر کوئی آدمی اس پہ عمل کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول پہ، اور اس کی جلد جل جاتی ہے، جلد کی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کے لیے تھوڑا ہی کہا تھا تمہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے، ان کو کیوں کچھ کہتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں ایسی فرما دی ہیں جو ان کے اپنے معاشرے کے مطابق تھی. مدینہ منورہ تشریف لائے، صحیح حدیث میں آیا، ابن ماجہ نے، ہر جگہ ہی آئی ہے حدیث. آپ یہ کھجوریں جو ہیں، عرب نر کھجور کے زردانے لے کے مادہ کھجور پہ چھڑکتے تھے تو اس سے کھجور پیدا ہو جاتی. یہ صدیوں سے ایک عمل جاری تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نہ ایسے کرو تو پھر اگلے سال، انہوں نے ایسے نہیں کیا اور مدینہ منورہ میں کھجور ہی نہیں آئی. لوگ گئے اور ان کا، اللہ کے رسول، آپ نے جو فرمایا تھا ہم نے اس پہ عمل کر لیا، کھجوری پیدا نہیں. آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں تم جیسے ہی انسان ہوں، یاتین الوحی، اللہ کی وحی میرے پاس آتی ہے، اگر میں وحی کے مطابق کوئی بات کہوں تو اس پہ عمل کرو، اور جو عام دنیا کے انسانوں کی زندگی کے تجربے ہیں اس کے مطابق میں کہوں تو انتم عالم بے امور دنیاکم، اپنی دنیا کے کام تم ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے. یہ سیدھی سی بات. ابن خلدون نے جو مقدمے میں لکھا ہے اسے پڑھنا چاہیے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے اس بارے میں جو حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے اسے پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بخار ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے، ٹھنڈا پانی جسم پہ گراؤ اس سے نہ آؤ. بخار کی کتنی قسمیں ایسی ہیں کہ اگر ٹھنڈا پانی پڑ گیا تو مر جائے گا. اب یہ کہ حدیث پہ غلط بات ہے بھائی، تم اپنی دنیا کو دیکھو، میڈیکل کو دیکھو، جو ڈاکٹرز کہتے ہیں اس پہ عمل کرو.